الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم يعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. سترہویں سورہ، اس کی بعد آیات ہیں جو زیادہ تر تو والدین کے حقوق پر. آیت نمبر 23, 24, 25, 26 میں بھی اور حقوق ہیں، اور پھر 27. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کر، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. اس لیے یہاں حالانکہ والدین کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے، لیکن پہلے حق تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کر. حقوق میں ایسا غلو نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم حقوق تو بیان کرنے والے ہیں، یہ تو بہت اہم ہے. والدین کے اتنے حقوق ہیں، اگر اس کے بغیر بیان کرتے حق تعالیٰ تو ممکن ہے کہ والدین کی خاطر بندہ اپنے رب کو ناراض کرنے لگ جاتا ہے. یہ نہیں، پہلے مقدم حق تعالیٰ کے حقوق ہیں. ان کے استوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی شرک نہ کرنا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، سو ان کو کبھی اف بھی نہ کرنا، یعنی ہاں ہوں بھی نہ کرنا. یہ والدین کا حق ہے، اس میں ہم بڑے ہی کوتاہی کرتے ہیں، چونکہ تکبر اور خودرائی سے ہم بھرے ہوئے ہیں. آج کل کا تو مرض ہی خودرائی، چنانچہ خودرائی کی وجہ سے کوئی نصیحت کا اثر نہیں. بچہ بڑا ہوا ہے، تھوڑا خودرائی بھر گیا، خصوص تو خیر ماں باپ کا ہے، ان کی تربیت میں ہی خیال نہیں کیا، اس کو عجب میں اچھلا کیا، واہ بیٹا شاباش بیٹا کر کر کے اس کو ایسے عجب کا کپا بنا دیا کہ اب بڑا ہو کے سوائے خودرائی اور تکبر سے کچھ رہ نہیں گیا. تو اب ماں باپ نے کچھ اس کو نصیحت کی یا کچھ برا بنا کہا، تو ابھی تو تکبر میں بھرا ہوا ہے، جو کہاں سے گوارا ہے کہ مجھ کو کوئی نصیحت کرے. چنانچہ وہ ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آیا ہے، سست کہہ دیا، کلام پاک میں اس کو منع کر دیا گیا. قطعی ہے، حرام ہے، حرام ہے کہ ماں باپ چاہے کچھ بھی تمہیں کہیں تم اف بھی کرو. اوف نہ کرو، کرو شریعت کے مطابق لیکن اوف نہ کرو، گناہ تو نہ کرو لیکن اوف بھی نہ کرو، اور ولا تنہر ہوما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے اور ان کے ساتھ ہی کے ساتھ جھکے رہنا، شفقت کے ساتھ اور ان کے ساتھ آج بھی کے ساتھ، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور پرورش کیا. اب اندازہ کیجیے بچپن میں جو ماں باپ پرورش کرتے ہیں کس قدر رحمت، چھوٹے بچے پہ کیسی محبت اور رحمت ہوتی ہے. اب تعالیٰ سے دعا یہ کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پہ ایسا ہی رحم فرما دیجیے. یہ بھی ان کا حقوق میں سے کہ ان کے لیے دعا کرو. روزانہ معمول، میں تو معمول میں معمولاً دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی. ایک تو اپنی تمام نفل عبادات کا ثواب والدین کو پہنچا، یہ کام بھی کر انہیں کہا ہے. اور دوسرے ان کے لیے دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی، یا اللہ ان پہ وہ رحم فرمائی جیسا انہوں نے مجھ پہ جب میں بچہ تھا تم سے. تصور کرنا چاہیے انسان کس چیز پہ پڑتا ہے، پیدا کس طرح سے، سوچنا چاہیے. شہوت کا نتیجہ ہے، باقی شہوت ناپاک پانی کرنا بھی چاہیے. اب اللہ میں نے اس کو شکل دے دی، بڑھا دیا، بڑا کر دیا، تو اب اتنا کرنے لگ گیا، یہ ناپاک شہوت ناپاک. سوچنا چاہیے کس طرح سے تم پیدا ہوئے، اور ان کے ساتھ شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا اور پرورش کیا. اور بعضوں نے کہا اس آیت کے بارے میں کہ یہ واجب ہے، کم سے کم ایک بار تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا واجب ہو جاتا ہے اس آیت کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب تمہارے معافی ضمیر کو خوب جانتا ہے، اگر تم سعادت مند ہو. اب غلطی تو ہو ہی جاتی ہے بڑھاپے میں، اس لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اب فرمایا کہ اچھا اب یہ جو حقوق بیان کیے ہیں تو ہر شخص اس میں نظر آئے گا کہ لو یہ تو میں نے ایسا نہیں کیا، ہر شخص کا یہی حال سم ہوگا کہ یا اللہ میں نے تو کیا کیا. تو اب یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارا رب تمہارے معافی ضمیر کو خوب جانتا ہے کہ تمہارا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بے اختیار تمہیں غصے میں آ کے کچھ کہیں ایسا ہو جاتا ہے. اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطا کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو. اور قرابت دار کو اس کا حق مالی اور غیر مالی دیتے رہنا، وہ آت ذل قربا حق کا ہو، والمسکین اور محتاج کو، وابن السبیل اور مسافر کو، اور مال کو مگر اس میں بھی مال کو بے موقع مت اڑانا، یعنی دینا شروع کیا تو اڑا دینا، بے شک بے موقع اڑانے والے شیطان کے بھائی بند ہیں. دین کو پھیلاؤ، دین پر جاؤ، یہ حرکت ہے تمہاری، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں. ان کو آپ نے اپنا مقتدائے دین بنا لیا، ان کے پیچھے چل پڑے. پہلے دیکھو جس آدمی سے بھی اپنے دین کا تعلق قائم کرو، اس کو پرکھو، اس کو جانچو، تبائے سنت کو دیکھو، اس کے تقوی کو دیکھو، کہیں اس میں تو نہیں ہے وہ ان المبذرین. اس کی شادیوں کو دیکھو، پہلے اس کی پہلے شادیوں کو دیکھو، یہی موقع ہے. اچھا میں شادی کرتا اس کا بار بار کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شادی میں ہم سب مبتلا ہیں، غریب سے غریب آدمی بھی شادی میں خوب اسراف اور خوب شراتے ہیں، یہ غریب امیر سب اس میں برابر ہو جاتے ہیں، ایک وجہ تو یہ. دوسری یہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں محبت کا واعظ دیا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت کا واعظ دیا وہاں یہی بدھونا، اور فرمایا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھا دیا کہ نکاح کرنا سے کہتا چاہیے، تو پھر تم نے پھر اس میں اپنی ٹانگ کیوں اڑائی؟ تو یہ کیسے محبت ہوئی؟ کامل محبت کہاں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت تو مطلوب ہے. تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے، بہت بڑا ٹیسٹ. سوچنا چاہیے. ہم جس کو اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمان لکھا کتاب کا دوسرے بھی لکھی, اس کے اندر پہچانے بتا دیں کہ یہ یہ پہچانے ہیں کہ تم کن کو بڑا بناؤ. پہچانے 10 پہچانے قریب ہیں, ان کو دیکھو وہ ہیں کہ نہیں. ان میں خود رائے تو ظاہر ہے, وہ تو خود اپنی رائے سے بن گئے, تو ان کے پیچھے کیا چلو, ان کے پیچھے چلو تو خود رائے کا شکار ہو گئے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے, تم ان میں سے نہ بنو, ان کے بھائی بن جاؤ گے اگر مبذر بنو گے, اگر بیجا خرچ کرو گے. یہ تو کلام پاک کی آیت ہے, اس لیے کہ آج ماں باپ کے حقوق کا زیادہ بیان ہوگا, اس لیے یہ آیت پڑھ دی. یہ کئی دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے حقوق کا بیان, اور واقعی حقوق کے بیان سے میری بھی آنکھیں کھل رہی ہیں, آپ کی بھی آنکھیں کھل رہی ہوں گی. اور یہی ہے حاصل واز کا, کہ اپنے عیب نظر آ جائیں. اگر یہ واز یہ مجلس جس سے آپ کے عیب نظر آ جائیں, آپ کا ذوق نظر آ جائے, آپ کے گناہ نظر آ جائیں, تو یہ مجلس یہ واز یہ کتاب نورانی ہے, ورنہ ظلمت ہی ظلمت ہے. پھول کے کپا ہو گئے, واہ 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 وجد میں آ گئے, ارے آپ ظلمت میں چلے گئے, سر جھک گیا, اپنی ذات سے نفرت ہو گئی, اپنے عیب نظر آنے لگے. یہ ہے نور, یہ ہے مجلس نورانی, یہ ہے کتاب نورانی. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی, آپ کو کئی مطالعہ قصہ سنا چاہوں لیکن کچھ چشمہ ہو جاتا ہے اس سے پھر سناتا ہوں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی آج بھی نبی اللہ رہے, بہت ہی عجیب تھے, ان کی صحبتیں تھا پر نہیں. کہنے لگے کہ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب ایسے تو کچھ بھی نہیں, جہاں میں نے نماز کی نیت باندھی وہاں ساری دنیا بھر کے خیالات. کہنے کہ بھائی نماز تو نور ہے, نماز تو نورانیت پیدا کرتی, نماز تو قلب کو منور کر دیتی ہے. بات یہ ہے کہ تم جیسے ایک اندھیرے کمرے میں ہو اور اچانک روشنی جلا دی جائے, یہ چپکلی بھاگی چوہا بھاگا کاکروچ وغیرہ نظر آنے لگتا ہے, تو روشنی نہیں تھی تو آپ کو پتا ہی نہیں تھا. جیسے ہی آپ نے نیت باندھی آپ منور ہو گئے, اب آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, جو دل میں ہے وہ نظر آ رہا ہے, جو دل میں ہے وہ نظر آ رہا ہے. اصل تو یہی, تو یہ نماز کی پھر بھی نورانیت ہے کہ آپ دیکھ تو رہے ہیں میرے دل میں کیا سڑی ہوئی دنیا بھری ہوئی ہے, ساری دنیا نظر آنے لگی نماز کے دوران, اسی لیے نظر آنے لگی کہ نماز نے آپ کے قلب کو منور کر دیا. نور یہی ہے جو اپنے عیبوں کو دکھا دے. آپ سمجھتے کہ نور بہت وزیر سے پڑ پڑ کے اچانک کوئی روشنی ہو جائے گی, تو سمجھے کہ یہ نور ہے. ارے اکثر تو تمہارے دماغ ہی میں سے وہ نور نکلتا ہوتا ہے, خشکی دماغ کی وہ نور پیدا کرتی ہے. ہوتی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب آنکھیں بند کر لیجیے تھوڑی دیر کو, کسی کو لال رنگ نظر آئے گا, کسی کو ہرا رنگ نظر آئے گا, پھر ڈاکٹر سے جا کے پوچھو, وہ کہے گا بھائی یہ ایسا ہوتا ہے, اس کی وجوہات ہیں. وہی کبھی کبھی ذکر کرتے کرتے وہ چڑھ جاتی ہے خشکی, اچانک منور ہو گئے. اب سمجھے کہ ہم تو بہت بڑے سورما بن گئے, بہت بڑے ولی بن گئے, اور آنے کے خاص بھی نہیں, ابھی گناہوں سے بھی پرہیز نہیں, اور یہ کون سے ولی ہیں کہ اپنے آپ کو ولی سے بچ رہے ہیں. ارے یہاں تو اہل اللہ اپنے آپ کو گن در گن سمجھتے آئے ہیں, ان کو تو وہم بھی نہیں آتا کہ ہم کچھ ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا ذلیل ترین شخص نہ سمجھتا. چنانچہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بھری مجلس میں رمضان میں فرماتے ہیں, باور کرو گے روزے سے ہوں, بقسم کہتا ہوں, تین قسمیں ہیں اصل, باور کرو گے تاکید ہے, روزے سے ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا, بقسم کہتا ہوں مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا. آپ کہہ رہے ہیں روشنی نظر آ گئی تو آپ پڑھا پڑھی کیا بن گئے, لاہور لاہو آپ کا دماغ ہی خطا خراب ہو گیا. اب آپ سمجھے کہ ہم کچھ ہو گئے. ایک شخص نے لکھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت کوشش تو کی, بہت یہ کیا وہ کیا, لیکن حضرت ویسا حال نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے, جیسا حال ہونا چاہیے ویسا نہیں. حضرت جواب بتا کیا لکھا, بولوں گا وہ دن ماتم کا ہوگا, یہ الفاظ ہے, وہ دن ماتم کا ہوگا جس دن یہ سمجھو گے کہ جیسا حال ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا, وہ دن ماتم کا ہوگا. ارے جب تک خیر اسی وقت تک ہے جب اپنے کو گودر کو سمجھ رہے ہو, جب تم سمجھ رہے ہو. چنانچہ ایسا شخص کسی کو نصیحت نہیں کر سکتا, کسی کی اصلاح کی طرف جا نہیں سکتا, اس کو اپنی چیز نظر آتا ہے. چنانچہ جب میرا تعلق حضرت نواب اشرف خان فیصل صاحب سے ہوا تو ملفوظات پڑھ رہا تھا, ملفوظات پڑھتے پڑھتے ایک ملفوظ ملا, میں حیران رہ گیا, ملفوظ نے مجھ کو ہلا کے رکھ دیا. یعنی میرے اوپر اس کا اثر ایسا ہوا, ضروری نہیں کہ سب پہ ایسا اثر ہو, وہ حال ہوتا ہے انسان کا, حال اس کا الگ الگ حال الگ الگ وقت پہ ہوتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے رہتے ہیں مختلف احوال سے. وہ ملفوظ صرف اتنا سا تھا کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس پر حق تعالیٰ کی عظمت منکشف ہو جاتی وہ کسی کی اصلاح کرنے کا وسوسہ بھی نہیں لا سکتا, اس کے دل میں وسوسہ بھی نہیں آ سکتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی عظمت منکشف ہو گئی تو آپ سب چیزیں حاضر ہو جائیں گی, سوائے اپنے نقص اور اپنے عیب کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو وہ دوسرے کو کیا کہے گا کہ تم اصلاح, اور یہ بات کر سکتا ہے. ابھی آپ کہیں گے کہ اچھا آپ بھی تو کر سکتے ہیں. اعتراض بہت ہی زیادہ یعنی وہ ہے, وزن دار ہے. آپ دوسروں کیا کہہ رہے ہیں, خود تو آپ بیٹھے رہتے ہیں اور آواز پڑھتے ہیں, لوگ کتابیں پڑھ کے سناتے رہتے ہیں. یہ اہل اللہ جو سچے ہوتے ہیں, خیر میں تو ایسا نہیں, یہ کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے, ان کو ان کے شیخ کی اجازت ہوتی ہے, حکم ہوتا ہے, تب کہتے ہو. میں خیر گند ہوں لیکن میں اپنا بھی سنا دوں. میں نے حضرت نواب صاحب کو لکھا کہ حضرت یہ قصہ شروع ہو گیا ہے, حضرت نواب صاحب نے کہا کہ کوئی آپ کو بیان کے لیے بلائے تو انکار نہ کرے, تو میں کرنے لگ گیا, سلسلہ شروع ہو گیا. میں نے کہا حضرت یہ سب میں ختم کرنا چاہتا ہوں, بیکار ہے, خود اپنی اصلاح میں موت ہوں. حضرت نے کہا ایسا مت کیجیے گا, اگر ایک بھی آدمی ہو اور وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, آپ اپنے معمولات کتاب پڑھنے اور سنانے کے جائیے, ان کے حکم سے. ابھی کہہ دیں نہیں ختم ہو جائے, ابھی کہہ دیں نہیں, اب جو نئے شہر ہیں وہ کہہ دیں ختم ہو جائے, تو یہ فرق ہے یا نہیں ہے. خیر میں اپنے اگر اپنی مرضی سے بھی کہہ رہا ہوں تو میں تو اہل اللہ کی بتا رہا ہوں, وہ اپنی مرضی سے تو من جانب ان کو القاء ہوتا رہتا ہے, اب یہ کہہ رہا ہے, اب یہ کہہ, اب یہ کہہ, اور لوگوں کے دلوں کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں, ہر ایک کے مطلب کی بات اس کو ملتی چلی جاتی ہے. یہ ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے. والدین کے حقوق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے انسان کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو اس سے نہ ہو سکے, اس لیے والدین کے حقوق واجبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آسانی سے وہ ادا ہو سکے اور شریعت بھاری یا مشکل نہ محسوس ہو جائے. ایسے ہیں والدین کے حقوق تو مجھ سے ادا ہی نہیں ہو سکتے, تو چھوڑو چھٹی کرو, ویسے بھی ادا تو نہیں ہو سکتے نا, تو جھڑکو ڈانٹو کچھ بھی کرو کیا فائدہ, ناک رگڑ رگڑ کے مر گئے, والدین کے حقوق تو ادا ہی نہیں ہوتے. ایسی مشکل چیز ہے تو توبہ میری, تو چنانچہ شریعت ہی بھاری مشکل ہوئی. اس لیے یہ لکھا گیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, حق تعالیٰ نے کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی, اس کو حکم نہیں دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے جب والدین کے حقوق بیان فرمائے اور حکم دیا تو یقیناً وہ حکام ایسے ہیں جو ہم سے ہو سکتے ہیں اور آسانی سے ہو سکتے ہیں, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین یسر, دین آسان ہے, اس لیے یقیناً حقوق اتنے ہی ہوں گے جتنے ہم سے آسانی سے ہو سکے. یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے, تو اس کو اتنا مشکل سمجھ جائیں گے کہ ادا ہی نہ ہو سکے. بحث زیور میں والدین کے حقوق واجبہ کی جو فہرست دی گئی ہے وہ حسب ذیل ہے, کل بھی پڑھا تھا پھر پڑھتا ہوں. یہ حقوق اس کے علاوہ ہیں, یاد رکھیں یہ اصول ہے کہ جب والدین کے حقوق بیان کیے جائیں گے تو کچن ہے, لیکن والدین مسلمان بھی تو ہیں, تو مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق ہیں وہ بھی تو ادا کرنے پڑیں گے, اور والدین انسان بھی تو ہیں تو انسان کے جو حقوق ہیں وہ بھی تو دینے پڑیں گے, اور جانور کی حیثیت بھی تو ہے ایک ان کی, تو جو جانور کے حقوق ہیں وہ بھی تو دینے پڑیں گے. تو یہ نہ سمجھنا کہ بس اتنے ہی حقوق ہیں, بلکہ مسلمان کی حیثیت سے بھی ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کر سمجھو, انسان کی حیثیت سے بھی, جانور کی حیثیت سے بھی. نمبر ایک, زندگی میں ان کے چار حقوق ہیں ماں باپ کے. نمبر ایک, ان کو تکلیف نہ پہنچاوی جائے, اور اگرچہ ان کی طرف سے زیادتی ہو چاہے, یہ فرق ہے. عام مسلمان کو تو تکلیف نہ پہنچائی جائے, لیکن عام مسلمان کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو ایک تھپڑ مارے تو آپ بھی ایک تھپڑ مار سکتے ہیں, ہمارے یہاں عیسائیت نہیں ہے, تو وہ مارتا جائے آپ معاف کرتے جائیں. مگر والدین کے حقوق میں یہ ہے کہ چاہے وہ زیادتی کرے تو ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. آپ وہ تو ہے نا کہ بالکل جھک جاؤ, سر جھکا لو, وہ مارے مار کھا لو, ڈانٹے ڈانٹ کھا لو, اف نہ کرو, اف نہ کرو, زبان سے برتاؤ سے ان کی تعظیم کرو, جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرو, اگر ان کو حاجت ہو مال سے ان کی خدمت کرو, اگرچہ وہ دونوں کافر ہوں. والدین کا مذہبی نقطۂ نظر مختلف ہے بیٹے سے, تو بیٹا سمجھتا ہے کہ اب تو یہ بالکل ہی بیکار ہو گئے, ان کو حقوق ہی نہیں ادا کیے جائیں, یا وہ مثلا یہ کہ بیٹا بد دیندار ہو گیا, داڑھی واڑی رکھ لی اور باپ جو ہے وہ داڑھی واڑی موڑتا ہے اور اس طرح کا ہے, تو انہوں نے کہا اس کے تو حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ بات نہیں, چاہے فاسق ہوں چاہے فاسق ہوں چاہے کافر, اور انتقال کے بعد ان کے حقوق ہیں کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کرتا رہے, نفل عبادت اور خیرات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے. ساری نفل عبادات کا روزانہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے, یا اللہ ساری نفل عبادات ہیں ان کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے, انتقال ہو چکا. نمبر دو, ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے اور اچھی طرح سے پیش آئے, اور نمبر تین, ان کے ذمے جو قرض ہو یا کسی جائز کام کی وصیت کر گئے ہوں اور خدا نے مقدور دیا ہو اس کو ادا کرے, اور نمبر چار, ان کے مرنے کے بعد خلاف شرع امور سے بچے رونا اور چلانا کیونکہ ان کی روح کو اس سے تکلیف ہو. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان حقوق واجبہ کو جو بہشتی زیور سے نقل کیے گئے ہیں اگر کسی نے ادا نہ کیا تو وہ گنہگار ہوگا, اور دوسرے احسانات نافلہ کے کرنے سے یہ حقوق واجبہ ادا نہیں ہوں گے. جسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر وتر چھوٹ جائے تو نفلیں پڑھنے سے وتر ادا نہیں ہوتی, چاہے اللہ کے نفل کو میں نے وتر تو چھوٹ گئی ہے میں آج 20 فیصد نفل پڑھ لیتا ہوں, ہو جائے گی ادا. ماں باپ کے جو حقوق واجبہ ہیں ان میں کوتاہی کی تو گنہگار ہوا, اور اس گنہگاری کا بس ایک ہی تدارک ہے کہ ان سے معافی مانگے, ان کے دل کو خوش کر دے اور آئندہ نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ صاحب ان کو کچھ لا کے دے دیا, کچھ پیسے لا کے دے دیے, کچھ خدمت کر دی جو نافلہ خدمت ہے, کیونکہ جو مرد جو والدین کا جو سب سے بڑا حق ہے اگر وہ مسکین نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کی تعظیم. دیکھیے یاد رکھیے, تعظیم ایک لفظ میں والدین کا دل ٹھنڈا ہو جائے, بات کرو تو تعظیم, بیٹھو ان کے پاس تو تعظیم, یہ ان کا حق ہے, سب سے بڑا حق, ان کا دل اسی سے ٹھنڈا ہو جائے. شروع میں اگر آپ کو عادت نہیں, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ آپ کے ماحول میں وہ چیز نہیں ہے اور آپ نے تعظیم شروع کی تو والدین کو بھی کچھ عجیب سا لگے گا, لیکن وہ پھر عادی ہو جائیں گے, اسی سے ٹھنڈا ہو سکتا ہے. بے ادبی تو کسی صورت میں والدین کی صحیح نہیں ہے, چاہے والدین اس کے اوپر آپ کو پکڑتے بھی نہ ہوں, لیکن حق تعالیٰ تو پکڑیں گے, حق تعالیٰ تو حکم دیا, کلام پاک کی صریح نص سے پتہ ہی ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تو نہیں کر سکتے. والدین کے حقوق کی وضاحت کے لیے ایک مضمون حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا ہے جو بہشتی گوہر کے آخر میں دیا ہوا ہے. یہ مضمون یہاں نقل کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ دین آسان ہے. اس مضمون کا نام تعدیل حقوق والدین ہے, اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اس کو شروع کیا ہے کہ قال اللہ تعالی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ترجمہ پوری آیت نہیں, اس آیت کا حصہ ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کر دو, اور جب تم لوگوں میں حکم کرو تو انصاف سے حکم کرو یعنی فیصلہ کرو. اس آیت کے عموم سے دو حکم مفہوم ہوئے, دو حکم سمجھ میں آتے ہیں. ایک یہ کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق واجبہ کا ادا کرنا واجب ہے, دوسرے یہ کہ ایک حق کے لیے دوسرے شخص کا حق ضائع کرنا ناجائز ہو. ایک کا حق ادا کر رہے ہیں اس طرح سے کہ دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے, یہ جائز ہے. ان دونوں کا حکم دو بتایا کہ دو موقع ہیں ایسے جو جزئی ہیں جن کے متعلق اس وقت تحقیق کرنے کا قصد ہے. ایک ان میں سے والدین کے حقوق واجبہ اور غیر واجبہ کی تعین ہے کہ والدین کے حقوق میں کیا واجب ہے اور کیا غیر واجب ہے, اور دوسرے والدین کے حقوق اور زوجہ یا اولاد کے حقوق میں تعارض, بیوی اور والدین کے حقوق میں تعارض, ٹکراؤ اور تزاحم کے وقت ان حقوق کی تعدیل, یہ مقصد ہے اس کا. اور ضرورت اس کی یہ ہوئی کہ واقعات غیر محصورہ سے معلوم ہوا واقعات عام ہیں کہ جس طرح بعض بے قید لوگ والدین کے حق میں کمی کرتے ہیں اور ان کے وجوب اطاعت کی نصوص کو قرآن و حدیث کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کے حقوق کا وبال اپنے سر پر لے لیتے ہیں والدین کے، اسی طرح بعض دیندار والدین کے حق میں افراط کرتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس سے دوسرے صاحب حق کے حقوق مثلاً بیوی کے یا اولاد کے ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کے وجوب اور رعایت کی نصوص کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ بیوی کے حقوق کی بھی تو آیات ہیں اور احادیث شریف، اور ان کے حقوق کے ضائع کرنے کا وبال وہ اپنے سر پر لے دیتے ہیں، اور بعضے کسی صاحب کا حق تو ضائع نہیں کرتے لیکن حقوق غیر واجب کو واجب سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ادا کا قصد کرتے ہیں، کہ مثلا یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں حق ماں باپ کا واجب ہے اور ارادہ کرتے ہیں کہ میں ادا کروں، اور ہو نہیں پائے گا کیونکہ وہ ایسی چیز کا ارادہ کر رہے ہیں جس کو شریعت نے واجب نہیں کیا، نتیجہ یہ کہ مشکل میں پڑ جائیں گے، اور چونکہ بعض اوقات ان کو تحمل نہیں ہوتا اس لیے تنگ ہوتے ہیں، اور اس سے وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ بعض احکام شریعہ بہت سخت ہیں ان میں تنگی ہے، اس طرح سے ان بیچاروں کے پھر دین کو ضرورت پڑ جاتا ہے، کیونکہ اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یا اللہ یہ تو آپ کا دین بہت مشکل ہے تو معاملہ تو بہت خراب ہو گیا، دین تو مشکل نہیں ہے، اس حیثیت سے بھی اس کو صاحب حق کے حقوق واجبہ ضائع کرنے میں داخل کر سکتے ہیں، اور وہ صاحب حق خود اس شخص کا نفس ہے کہ نفس کے بھی تو حقوق ہیں، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور ان حقوق واجبہ میں سب سے بڑھ کر حفاظت اپنے دین کی ہے، بس جب والدین کے حق غیر واجب کو واجب سمجھنا ذریعہ بن گیا، سبب بن گیا اس معصیت یا گناہ کا، کہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ یہ دین تو مشکل ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ حقوق واجبہ اور غیر واجبہ میں فرق کیا جائے، اس امتیاز کے بعد اگر عملاً ان حقوق کا انتظام کر لے گا جو کہ غیر واجب ہیں مگر اعتقاداً واجب نہ سمجھے گا، یعنی سمجھ کر رہے ہیں والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، والدین کی خدمت کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہوگی کہ کبھی مشکل میں پڑ گیا تو سمجھے گا کہ دین مشکل ہے، بلکہ یہ سمجھے گا ٹھیک ہے یہ حق تو واجب شریعت نے کیا ہی نہیں تھا، یہ ہے مطلب حضرت کا. مشکات شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے خوش تھا اور اس سے محبت رکھتا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ اس سے ناخوش تھے، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اس عورت کو طلاق دے دے، میں نے انکار کیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ قصہ ذکر کیا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو طلاق دے دے، مرقات میں لکھا ہے کہ یہ طلاق کا امر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ بطور استحباب تھا، یعنی مستحب کے درجے میں تھا، یا اگر وہاں پر کوئی اور سبب بھی موجود تھا تو پھر وجوب ہوتا اس کا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ والد کا حق مقدم ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ والد اس عورت کو کسی غرض فاسد کی وجہ سے برا نہ سمجھتا ہو، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو جو برا سمجھتے تھے وہ کسی غرض فاسد کی وجہ سے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کی کوئی حقیقت اور واقعی سبب ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کر اگرچہ وہ تجھ کو یہ حکم کریں کہ اہل و عیال اور مال سے علیحدہ ہو جا. پھر حوالہ دیا ہے کہ یہ مبالغہ اور کمال اطاعت کا بیان ہے، ورنہ اصل حکم کے لحاظ سے لڑکے کے لیے والدین کے فرمانے کی بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دینا ضروری نہیں، اگرچہ ماں باپ کو بیوی کے طلاق نہ دینے سے سخت تکلیف ہی کیوں، کیونکہ اس کی وجہ سے کبھی لڑکے کو سخت تکلیف کا سامنا ہو جائے گا، اور ماں باپ کی شفقت سے یہ ظاہر ہے کہ وہ حقیقتاً بیٹے کی تکلیف چاہیں، کسی وجہ سے غصے میں کہہ دیا مگر حقیقتاً وہ ایسا نہیں چاہتے ہوں، اور اس طرح کا حکم وہ حقیقتاً نہیں کر سکتے کہ وہ بیٹا جو ہے بیوی یا مال کو علیحدہ کر دے، بس ایسی صورت میں ان کا کہنا ماننا ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ مبالغے کے لیے ہونے کا یہ قرینہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کر اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے. ابھی حدیث شریف ہے کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کر اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے. لیکن کیا یہ حکم ہے شریعت کا؟ شریعت کا حکم نہیں ہے. چنانچہ قتل سے بچنے کے لیے کلمہ کفر نہیں کہلاتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ میں اللہ کا مطیع ہوتا ہے تو اگر دونوں ہوں تو دو دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں, اگر ایک ہو تو ایک کھل جاتے ہیں, اگر نافرمانی کرتا ہے تو اگر دونوں کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے دو دروازے دوزخ کے کھل جاتے ہیں, اور اگر ایک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک کھل جاتا ہے. اسی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کرتے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ دونوں ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت ماں باپ میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ والدین کی اطاعت مستقل ان کی اطاعت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے وصیت فرمائی ہے, اس لیے ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھتے ہوئے کرنی چاہیے. اب اتنے حقوق ہیں والدین کے تو عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس کے بیٹے سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس کے اوپر تو بہت بڑے حقوق ہیں, وہ اگر ادا کرنے کی کوشش کرے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حقوق ہیں. یعنی جو بات خدا کے حکم کے مطابق کہیں اس کو ماننا چاہیے, ماں باپ جو بھی خدا کے حکم کے مطابق کہیں, اور جو اس کے حکم کے خلاف کہیں اسے نہ ماننا چاہیے, گناہ میں اطاعت. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے. ماں باپ کے ظلم سے مراد حدیث میں دنیاوی ظلم ہے, اخروی ظلم نہیں ہے. چاہے تم پہ ظلم کرے مراد دنیاوی ظلم ہے, آخرت اگر وہ آخرت والا ظلم کریں گے یا آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائیں گے اس میں اطاعت نہیں. اگر وہ دین کے خلاف کوئی بات کریں تو اس میں ان کی فرمانبرداری نہ کرنی چاہیے. قو انفسکم و اہلکم نارا, یہ حد ہے, اپنے آپ کو دوزخ سے بچاتے ہوئے حقوق ادا کرنا ہے. لیکن اس کے اوپر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ تجھ سے ظلم کریں, تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے والے کے متعلق فرمایا ہے کہ اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو راضی کرو اگرچہ وہ تم پر ظلم کرے. اس سے مقصود مبالغہ ہے, یعنی تمہارے خیال میں یا بالفرض اگر وہ ظلم کریں تب بھی تم ان کو راضی کرو, کیونکہ اگر وہ واقعی ظلم کرتے تھے تو آپ ان کو راضی کرنے کا حکم کیسے دیتے ظالم کو. بلکہ مطلب یہ تھا کہ تمہارے خیال میں تم سمجھ رہے ہو کہ ماں باپ ظلم کر رہے ہیں تو بھی ان کو راضی کرو, وہ حقیقتاً ظلم نہیں کر رہے ہیں. مشکات میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تین آدمیوں کے قصے میں روایت کرتے ہیں جو کہیں چلے جا رہے تھے اور بارش آ گئی, وہ ایک پہاڑ میں غار کے اندر چلے گئے. اس کے بعد غار کے منہ کے اوپر ایک بڑا پتھر گر پڑا اور اس نے دروازے کو غار کے بند کر دیا. انہوں نے آپس میں کہا کہ تم اپنے اپنے نیک اعمال دیکھو جو خالص اللہ کے واسطے ہوں, اور ان کا واسطہ دے کر دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دے. ان میں سے ایک نے کہا, اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے, میں بکریاں چلایا کرتا تھا اور شام کو جب گھر آتا تو بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں سے پہلے پلاتا تھا. ایک دن میں بہت دور چلا گیا اور جب شام کو آیا تو میں نے اپنے ماں باپ کو سویا ہوا پایا. میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور دودھ کا برتن لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور ان کو جگانا اچھا نہ سمجھا, اور یہ بھی برا سمجھا کہ ان سے پہلے میں بچوں کو پلاؤں, اور بچے میرے پیروں میں پڑے روتے چلاتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. میں کہتا ہوں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ بچوں کا رونا چلانا ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمانوں کے حصے میں ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو بیوی نے کہا کہ نہیں صرف بچوں کی خوراک ہے. تو ابو طلحہ نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو. علماء نے اس کو اس پر محمول کیا ہے کہ وہ بچے بھوکے حقیقتا نہیں تھے بلکہ بلا بھوک مانگ رہے تھے جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے, ورنہ اگر وہ بھوکے ہوتے تو ان کو کھلانا تو واجب تھا اور واجب کو صحابی کیسے ترک کر سکتا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کی تعریف کی, بہت ہی عجیب ایثار والے لوگ تھے. میں کہتا ہوں کہ اس تعویذ کی ضرورت اس سے بھی ثابت ہوئی کہ والد سے چھوٹے بچے کا حق مقدم ہے جیسا کہ دور مختار میں ہے. اگر کسی کا باپ اور بیٹا دونوں موجود ہوں تو خرچے کے اعتبار سے بیٹا باپ سے زیادہ مستحق ہے. خرچے کے اعتبار سے بیٹا باپ سے زیادہ مستحق, کسی کے بیٹے اور باپ میں اگر تعارض ہو جائے, اور بعضوں نے کہا کہ دونوں پر تقسیم کر. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بہتر روزی اپنی کمائی, اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں داخل ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب باپ محتاج ہو تو بیٹے کے مال میں سے کھانے کا اس کو مزائقہ نہیں, لیکن ضرورت کے مطابق خرچ کرے, فضول خرچی نہ کرے. اگر باپ مالدار ہے, مسکین نہیں ہے اس کے پاس, اور پھر بھی وہ بیٹے کا مال لیتا ہے تو اس پر قرض ہے. یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں, اور وہ حضرت حمال رحمۃ اللہ علیہ سے, اور وہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ یہ تابعی ہیں, کہ باپ کے لیے بیٹے کے مال میں کوئی حق نہیں, باپ کے لیے بیٹے کے مال میں کوئی حق. اسی لیے ہمارے گھروں میں خلط مرض ہے, باپ کا بیٹے کا بیوی کا سب کا مال الگ ہونا چاہیے اور لسٹ ہونی چاہیے. جب حضرت سے تعلق ہوا تو انہوں نے یہ کیا, بیوی کی چیزیں الگ, ہماری چیزیں الگ, بچوں کی چیزیں الگ. بچے چھوٹے تھے تو ان کی چیزوں کو حفاظت رکھا گیا, جب بڑے ہو گئے تو بالغ ہوئے تو ان کو دیا. اگر ان کے ذمے کچھ پیسے جمع کرتے چلے گئے تو ان پیسوں کو خرچ نہیں کیا گیا, کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو دیا جائے گا. تو یہ تو سب کا مال الگ ہونا چاہیے. مال الگ نہیں ہوگا, خلط مرض ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا صحیح. لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہے بھائی, غیریت ہو گئی ہو, پناہ ہو گئی. حالانکہ شریعت کا حکم ہے. وہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کہتے ہیں کہ باپ کے لیے بیٹے کے مال میں کوئی حق نہیں, مگر یہ کہ وہ کھانے پینے کپڑے کا محتاج ہو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی پر ہم عمل کرتے ہیں, اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. کنز الاعمال میں حاکم وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے, جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے دے دیتے ہیں, بس وہ اولاد ان کا مال تمہارے لیے ہے جب تم کو ضرورت ہو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ جب تم کو ضرورت ہو اس مسئلے پر دلالت کرتا ہے, جو مسئلہ ابھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے نقل کی ہوئی, وہ ضرورت کی قید لگی ہوئی, جب تم کو ضرورت ہو. نیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی کہ تو اور تیرا مال اپنے باپ کے لیے ہے, اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد نان نفقہ ہے جس کے وہ محتاج ہو, جس کی ان کو ضرورت ہو. دور مختار میں ہے کہ ایسے نابالغ اور جوان لڑکے پر جہاد فرض نہیں ہوتا جس کے ماں باپ دونوں یا ایک موجود ہوں, کیونکہ ان کی اطاعت فرض عین ہے. اگر کوئی ایسا سفر کرنا بیٹے کے لیے جائز نہیں جس میں خطرہ ہو مگر ان کی اجازت سے, اور جس میں خطرہ نہ ہو وہ بلا اجازت جائز ہے, من جملہ اس کے علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھی. ماں باپ کو اس سفر سے روکنے کی گنجائش ہے, اس سفر سے روکنے کی گنجائش ہے جس کی وجہ سے وہ سخت مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کافر ماں باپ کا بھی یہی حکم ہے کہ جبکہ سفر سے ان کو اندیشہ ہو اور اگر وہ اپنے اہل دین کے قتال کی وجہ سے روکتے ہوں تو ان کی اطاعت نہ کرے. وہ ماں باپ کافر کا تو خیر ہمارے ہاں, جب تک کہ ان کی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو, کیونکہ اگر وہ تنگ دست اور اس کی خدمت کے محتاج ہوں تو اس پر خدمت فرض ہے اگر وہ کافر بھی ہو, اور فرض عین کو فرض کفایہ کی خاطر ترک کرنا ٹھیک نہیں. جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے, جتنے لوگوں کی ضرورت ہے وہ جائیں. اسی لیے ایک امیر المومنین کی ضرورت ہوتی ہے جو منتخب لوگوں کو بھیجے, جن کی ضرورت ہے ان کو بھیجے, ہر ایک کو بھیجا جا سکتا. اور وہ سفر جس میں خطرہ ہو, جیسے جہاد اور سمندر کا سفر ہے, جس میں خطرہ نہیں جیسے تجارت, حج اور عمرہ کے لیے سفر کرنا, وہ بلا اجازت جائز ہے. مگر یہ کہ ہلاکت کا خوف ہو, اور علم کا سفر بھی اسی میں داخل ہے, جبکہ راستہ معمون ہو اور ہلاکت کا خوف نہ ہو. اور فقہ کی کتاب کا حوالہ دے کے فرمایا ہے کہ بیوی کے لیے ایسا گھر دینا جس میں کوئی بیوی یا شوہر کے اقارب میں سے نہ رہتا ہو, یہ واجب ہے. اور لکھا ہے پھر دور مختار میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ شریف مالدار عورت کے لیے متوسط درجے کا ایک گھر دینا ضروری ہے. ان روایات سے اور یہ سب دلائل وغیرہ ہیں مختصر نظر کیا, پھر اصل مضمون بشتی دیور میں ہے, بشتی گوہر میں اس کو دیکھ لیا جائے. ان روایات سے چند مسائل ظاہر ہوئے جو حسب ذہن ہیں. نمبر ایک, جو امر شرن واجب ہو اور ماں باپ اس سے منع کریں اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں, واجب ہونے کا تو کیا احتمال ہو سکتا ہے. اس قاعدے میں یہ بھی آ گیا کہ مثلاً اس شخص کے پاس مالی وسعت اس قدر کم ہے کہ اگر ماں باپ پر خرچ کرے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے لگے, تو اس شخص کو جائز نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور ماں باپ پر خرچ کرے. اور مثلاً بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ سے جدا رہنے کا مطالبہ کرے, پس اگر وہ اس کی خواہش کرے اور ماں باپ اس کو شامل رکھنا چاہیں تو شوہر کو جائز نہیں کہ اس کی اس حالت میں بیوی کو ان کے شامل رکھے, بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جدا رکھے. یا مثلاً حج اور عمرے کو یا طلب العلم بقدر الفریضہ کو نہ جانے دے والدین, تو اس میں ان کی اطاعت ناجائز ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو امر شرن ناجائز ہو اور ماں باپ اس کا حکم کرے, اس میں بھی ان کی اطاعت جائز ہوگی. مثلاً اگر وہ کسی ناجائز نوکری کا حکم دیں یا رسوم جہالت اختیار کرا دیں, شادی میں شرکت کرو, حالانکہ ساری خلافات ہیں, والدین کہیں چلو, بالکل اطاعت جائز. لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ادب ان کا پھر بھی رہے گا, بدتمیزی کے ساتھ نہیں, بہت ادب کے ساتھ کہہ دے کہ یہ چونکہ دین کے خلاف ہے اس لیے میں اس سے معذور ہوں. وہ اگر ڈانٹے مارے سر جھگا کے کھالے مار لے, اوف نہ کرے, لیکن کرے وہی جو شریعت ہو, لیکن بدتمیزی نہ کرے. اور دوسرے, جو امور شرعاً نہ واجب ہو اور نہ ممنوع ہو بلکہ مباح, اور بلکہ خواہ مستحب ہی ہو اور ماں باپ اس کے کرنے کو یا نہ کرنے کو کہے, اس میں تفصیل ہے. دیکھنا چاہیے کہ اس امر کی اس شخص کو ایسی ضرورت ہے کہ بدون اس کے اس کو تکلیف ہوگی. مثلا غریب آدمی ہے, پیسہ پاس نہیں, بستی میں کوئی صورت کمائی کی نہیں, بیچارہ غریب ہے اور ماں باپ اس کو جانے نہیں دیتے, نہیں یہی تھا میرے پاس. یا یہ کہ اس شخص کو ایسی ضرورت نہیں, اگر اس درجے کی ضرورت ہے تب تو اس میں ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں, ضرورت ہے بیچارے کو. اور اگر ضرورت نہیں ہے اس درجے کی تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے کرنے میں کوئی خطرہ اندیشہ تو نہیں ہے, ہلاک ہو جائے گا, مرض ہو جائے گا. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کے اس کام میں مشغول ہو جانے سے بے وجہ کوئی خادم اور سامان نہ ہونے کے خود ان کا تکلیف اٹھانے کا احتمال قوی ہے, یعنی والدین کو سخت تکلیف ہو جائے گی. بس اگر اس کام میں خطرہ ہے یا اس کے غائب ہو جانے سے والدین کو بے وجہ بے سر و سامانی تکلیف ہوگی, تب تو ان کی مخالفت جائز ہے. مثلاً غیر واجب لڑائی میں جاتا ہے, جو جوانوں کو تو بس بہکا کے لے گا, اب ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا. مثلاً غیر واجب لڑائی میں جاتا ہے یا سمندر کا سفر کرتا ہے, یا پھر ان کا کوئی خبر کرنے والا نہ رہے گا ماں باپ کا, اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے انتظام خادم وغیرہ کا وہ کر کے جائے, اور وہ کام اور سفر ضروری بھی نہیں, تو اس حالت میں ان کی اطاعت واجب ہوگی. اگر دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں, یعنی نہ اس کام یا سفر میں اس کو کوئی خطرہ ہے اور نہ ان کی مشقت اور تکلیف ظاہری کا کوئی احتمال ہے, تو بلا ضرورت بھی وہ کام یا سفر باوجود ان کی ممانعت کے جائز ہے. وہ مستحب یہی ہے کہ اس وقت بھی والدین کی اطاعت کرے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مثلاً وہ کہیں کہ اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دے دے تو ان کی اطاعت واجب نہیں, اور مثلاً وہ کہیں کہ تمام کمائی اپنی ہم کو دے دیا کرو تو اس میں بھی اطاعت واجب نہیں, وہ اگر اس چیز پر جبر کریں گے تو گناہگار ہوں گے, اور اگر وہ حاجت ضرورت سے زائد بیٹوں سے لیں گے بلا اجازت تو اس کے ذمے ان کے ذمے قرض ہوگا, جس کا مطالبہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے, اور اگر یہاں نہ دیں گے تو قیامت میں ان کو دینا پڑے گا. فقہا کی تصریح اس کے لیے کافی ہے, اور وہ اور فقہا احادیث کے معنی خوب سمجھتے ہیں. یہ ہے والدین کے حقوق. آج الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا, کل انشاءاللہ زیادہ مزے چاہ بیوی کے حقوق بیوی کو سب میں ہم لوگ دعا دی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ.